اب جب مسلمانوں کے بھی آدمی جا رہے تھے انہیں خبر دی کہ جی مالک ابن عوف ان کا سردار ہے اور وہ تو بڑا عظیم لشکر ہے اور اس کے بعد وادی حنین پہ وہ بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے حملہ کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید کو 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ تم آگے بڑھو. ٹھیک ہے اب آگے بڑھیں تو کہاں سے بڑھیں, بھی آئے تو پہاڑ کے اوپر سے نا. اب پہاڑ کے اوپر جو عجیب سی بات ہوتی ہے کہ چڑھنا بھی مشکل اور اترنا بھی مشکل. یعنی پہلے اگر پہاڑ پہ آپ نے چڑھنا وہ بھی مسئلہ, اگر دشمن اوپر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پتھروں سے انشاءاللہ ڈھیر کر دے گا, اس کو گولی چلانے کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو صرف چٹانے رکھ لے اسی کو لڑکھاتا رہے تو تمہارے جتنے آدمی اوپر چڑھیں گے وہی ختم ہوتے جائیں, کوئی لڑائی کی ضرورت. اچھا اگر آپ نے اتر کے پھر نیچے دشمن کے ساتھ لڑنا ہو تو پھر وہ اترنا بھی مشکل, کیونکہ اب آپ پہاڑ ہے تو سڑکیں بنی ہوئی تو نہیں تھی اس دور میں, نہ اس زمانے میں کوئی ٹینک تھے, نہ اس زمانے میں کوئی ایسے جناب چین والے بلڈوزر تھے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور چلیں گے اور فلاں کریں گے. وہ تو آپ نے گھوڑوں کو جناب گھوڑے کو اتارنا ہو چڑھائی سے, آپ خود اندازہ کریں کیسے اترے گا. اب حضرت خالد جب اترنے لگے انہوں نے تو جی تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا نا, وہ تو 200 کا 200 بندہ جو تھا چھلنی چھلنی ہو گیا اور حضرت خالد کے پورا جسم خالی نہیں بچا جہاں تیر یا زخم کرا, ایک غار کی کوٹ میں گر گیا تھا. بس یہ خبر پہنچنی تھی کہ مسلمانوں میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, بزدلی کا یہ عالم ہو گیا کہ ففرو بھاگنے لگا اور جس کا جدھر منہ آیا بھاگ گیا. 200 آدمی بیک وقت پہلے حلے میں جن کا اڑ جائے اور آگے جہاں تک نظر پڑے سب لشکر ہی لشکر دشمن کا نظر آئے تو وہ تو پھر جناب بزدلی آ گئی. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اللہ نے آپ کی بہت سارے مقامات پہ مدد کی لیکن حنین والے دن جب تم لوگوں کو اپنی کثرت پہ ناز تھا وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی. وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور اللہ کی یہ وسیع زمین جو تھی تم پہ تنگ ہو گئی کہ اب کدھر جائیں. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ اور تم پھر پیٹ دے کے بھاگے. حضور کو خبر ملی کہ یہ حال ہو گیا, دیکھ رہے ہیں صحابہ بھاگ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے آگے بڑھے اور اسی اثنا میں حضرت عباس ابن عبد المطلب ام رسول اللہ حضور کے قریب آئے اور عباس ابن عبد المطلب جو تھے نا ان کو اللہ نے اتنی آواز دی تھی ماشاءاللہ, اتنی یعنی یہ رفیع الصوت تھے اتنی بلند آواز تھے کہ یہ اگر ویسے شوق سے کبھی آواز لگاتے تو چار چار پانچ پانچ چھ چھ میل تک ان کی آواز سنی جاتی تھی اس دور میں. حضور نے فرمایا عباس بلاؤ صحابہ کو کدھر بھاگ رہے ہو. حضرت عباس نے اب جناب زور سے آواز دی الی عباد اللہ یا صحاب بیت الرضوان یا صحاب بیت الشجرا یا صحاب فتح مکہ الی رسول اللہ, زور زور سے آواز دی. تو اب جناب آواز سننے کے بعد بھی جو کچھ لوگوں کے قدم جمے رکے تو صرف 100 آدمی لوٹا 12,000 میں. حضور پاک نے جب اپنے ارد گرد دیکھا تو صرف 100 آدمی اور 2 عورتیں ہیں. حضور نے دیکھا تم کون ہو, تو کہا ام ہمارا. تم کون ہو, تو کہا ام حکیم. کیا ہے تمہارے ہاتھ میں, کہا خنجر. میں دماغہ کیوں کڑی ہوں, نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوگا تو ڈھال تو بن جائیں گے, کوئی دشمن آپ پر حملہ تو نہ کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 100 آدمی کو ساتھ لے کر آپ نے فرمایا چلو حملہ کرو دشمنوں پر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں, کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑوں سے پھر اترے اور حضور نے فرمایا آئی نا خالد, خالد کی طرح. ایک آدمی نے آ کر اس کیا, اس نے کہا حضور ابھی تک تو شاید وہ مر گیا ہوگا, وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی زخمی میں نے دیکھا, خون بہ رہا تھا, بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ایک غار میں گرا ہوا تھا. حضور نے فرمایا فاتونی بھی, چلو جلدی کرو مجھے وہاں لے جاؤ. جب آئے تو حضرت خالد کو کوئی ہوش نہیں, خون بہ رہا ہے, سارے بدن پہ زخم ہیں. حضور پاک نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا, ہاتھ پھیرتے گئے خون بند ہوتا گیا, ہاتھ پھیرتے گئے زخم ٹھیک ہوتے گئے. اتنی دیر لگی کہ خالد کھڑا ہو. معجزتن لرسول اللہ, حضور کا معجزہ مبارک ہے. بس یہاں ہاتھ پھیرتے گئے, بس وہیں اسی وقت زخم بھی مندمل ہو گئے, سارے علاج بھی ہو گئے, خون بھی بند ہو گیا, ویکنس بھی ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا خالد تمہیں کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں اب نے فرمایا چلو حملہ کرو. خالد نے دیکھا سو آدمی ہیں, لیکن یہ ہے مقام نبوت و مقام شجاعت. صحابہ کہتے ہیں واللہ اذا حمل وتیس اذا اشتد الحرب اذا قامت الحرب على ساقها, خدا کی قسم جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی نا, ہم حضور کا سہارا لیتے تھے, حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ حضور ایسے بہادر ہیں کہ حضور سے قدم پیچھے نہیں ہٹتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سو کے لشکر کو لے کے آگے بڑھے, اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا, ایسے معلوم ہو جیسے کالی کالی چیونٹیاں, کالی کالی چیونٹیوں کا ایک بادل اوپر سے آیا اور ایسے ہمارے اوپر آ گیا. ہم حیران دیکھ رہے ہیں کیا ہے. ہم نے کہا ہو سکتا ہے وادیوں میں جو سبزہ ہے, وادیوں میں آبادیاں ہیں, اس کی وجہ سے یہ شاید کوئی چیزیں ایسی اٹھی ہوں کہ بھی بالکل چھوٹی نملتن سودا, جیسے چھوٹی سیاہ رنگ کی چیونٹیاں ہوتی ہیں نا, ایسی معلوم ہوا کہ ایک بادل ہے ان کا, اور بادل ایسے بیٹھتے 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 ہمارے اوپر آ گیا. اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور اسی کو اللہ نے فرمایا
وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر ہم نے وہ اپنی رحمت اتاری, اور ہم نے وہ لشکر اتارا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ نے حکم دیا فرشتے اترو میں. اب بنو سقیف نے دیکھا کہ یہ سفید پوش ہیں, سفید گھوڑے ہیں سب کے, اور ہزاروں کی تعداد بھاگے. اب یا مسلمان بھاگ رہے تھے یا بنو حوازن بھاگ رہے ہیں, اور اتنی شدت سے بھاگے کہ کسی کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہماری عورتیں کدھر ہیں, بچے کدھر ہیں, سامان کدھر ہیں, اونٹ کدھر ہیں, بس جدھر منہ آیا بھاگ گئے. میلوں تک بھاگتے گئے, پیچھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی, اور سو آدمی مار رہا ہے قتل کر رہا ہے, جو سامنے آ رہا ہے مار رہا ہے قتل کر رہا ہے. اچھا اب صحابہ کچھ بھاگ کے مکے پہنچے, ان کو پتہ لگا کہ حوازن بھاگ گئے, وہ پھر واپس لوٹے. نے کہا بھی حوازن بھاگ گئے, اللہ کی مدد آ گئی, چلو وہ بھی آ, اب پھر لشکر جمع ہو گیا. بنو حوازن بنو سقیف جو تھے بھاگ گئے. مالک ابن عوف نے لیا کے, لیا ایک بستی تھی اس میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا, اس نے جا کر فوراً اس قلعے میں پناہ لے لی, اور وہیں اس نے پھر کوشش کی کہ سب لوگوں کو جمع کر. کہا بھی کیوں بھاگ گئے ہو, ان کے ساتھ تو کوئی لشکر نہیں. ان کا لشکر نہیں, ہم نے تو دیکھا لاکھوں کی تعداد میں گھوڑوں پہ لشکر تھا, اور سب کے سفید کپڑے, سب کی سفید لباس, سفید وردی, سفید گھوڑے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن بہرحال لشکر کو جمع کرو, گھبرانے کی بات نہیں ہے, پہلے وہ بھاگ گئے اب ہم بھاگ گئے, چلو طائف کے قلعوں کے اندر محاصر ہو جاؤ, بند ہو جاؤ, اب ہم لڑیں گے. چلو آئیں گے مسلمان, لیکن اب ہم طائف میں قلعوں کے اندر بند ہو کے لڑیں گے, اب ہم میدان میں نہیں لڑیں. اللہ کی شان دیکھیں, پھر جب وہ سارے بھاگ گئے, اب جب مسلمانوں نے ان کو سنبھالا, مال غنیمت کو جمع کیا, تو 24,000 تو وہ جناب اونٹ چھوڑ گئے, 40,000 بکری چھوڑ گئے, 3,000 عورتیں چھوڑ گئے. اور پتہ نہیں کتنا سونا چاندی امبال سارا مال غنیمت جمع کر کے حضور نے فرمایا واپس چلو اور جیرانہ کی طرف بڑھو جسے آج کل آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں. اس جیرانہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہاں حضور نے آ کر اپنا کیمپ لگا دیا اور انتظار کیا کہ انتظار. جب سارا لشکر جمع ہو گیا اب حضور نے حکم دیا کہ بھی طائف پہ حملہ. جب طائف پہ جا کر محاصرہ کیا وہ تو قلعے بند ہو گئے, مسلمان باہر بیٹھے ہیں وہ اندر بیٹھے. یہ وہ پہلا موقع ہے جہاں مسلمانوں نے دبابات کہتے تھے, دبابا کہتے تھے کہ وہ ایک لکڑی کا بہت بڑا ایسے کمرہ بنا لیتے, آگے اس کے بڑا موٹا قسم کا چمڑا لگا دیتے اور اس کو پانی کے ساتھ تر رکھتے. اتنا بڑا ہوتا تھا وہ, یعنی لکڑی کا کمرہ بنا ہوا جس کے اندر 100 آدمی تقریباً بیٹھ جائے, اور پیچھے سے اس کو دھکیلا جاتا تھا, نیچے اس کے ویل لگائے جاتے تھے کہ بھی دھکیلتے لے جاؤ, اگر دشمن تیر برسائے تو تیر لگتا نہیں کہ آگے اتنا موٹا چمڑا ہے کہ تیر کو نہیں کاٹ سکتا, اور اگر وہ آگ پھینکے تو وہ پانی مار رہے ہیں اندر سے بھیگا ہوا ہے آگ بھی نہیں لگتی. تو جب وہ قریب آ جائیں گے قلعے کے دیواروں کے تو اب پیچھے اندر 100 آدمی چھپا ہوا ہے, وہ موقع دیکھ کر پھر قلعے کی دیوار کو توڑتا ہے اس کی پناہ میں. تو یہ سب سے پہلے دبابات استعمال ہوئے, لیکن بنو سقیف بھی سمجھدار تھے, انہوں نے کہا تیر بھی کام نہیں کر رہے, نیزے بھی کام نہیں کر رہے, آگ بھی کام نہیں کرے, انہوں نے کہا آنے دو دبابات کو. جب دبابات قریب ہے انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیا. اب پتھر سے تو خلق تو ان کا ہوتا نہیں تھا, پتھر سے نتیجہ یہ نکلا کہ دباب ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کو پھر پیچھے ہٹ. اب آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں, لیکن نتیجہ کوئی نہیں. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کے قلعے کی دیواروں کے ساتھ چلے جاتے اور کہتے میں یو بار دونوں او بنو سکی بڑے بہادر بنتے ہو, نکلو میدان میں. اب جناب حضرت خالد دعوت دے رہے ہیں, پکار رہے ہیں بھی باہر آؤ مقابلہ کرو, نکلو کون ہے میرے میں. عبدی علیہ نے اوپر سے کہا, اس نے کہا خالد ایک سال تک دعوت دیتے رہو, ہم نکلتے نہیں ہیں مقابلے پر, ہم جانتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو, ہمیں پتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو, تم کیا کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے کم سے کم ایک دو بڑے تو نکلیں کسی طرح, ہم نہیں نکلتے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے, 2 سال تک بیٹھے رہو ہمیں کیا کر سکتے, ہم باہر نہیں لڑیں گے. آج کیا بھی کیا کریں, باہر نکلتے نہیں, دیوار ہم توڑ نہیں سکتے. اسی اثنا میں ابھی مہجن ثقفی اور حضرت عمر کی آپس میں بات ہو. حضرت عمر نے کہا کہ کیا فرارون بزدل, چوہے کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے, اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے شیر ہیں, اور شیر میدانوں میں آ کے لڑتا ہے, یہ تو چوہے کا کام ہے کہ بل میں گھس جاؤ ادھر سے نکل جاؤ ادھر سے نکل جاؤ, یہ کوئی بہادری ہے؟ اس نے کہا عمر تم ہمیں جتنی غیرت دلاؤ نا ہم نہیں نکلیں گے. اس نے کہا نہ نکلو, ہم بھی 2 سال نہیں چھوڑیں گے, ہم بھی بیٹھے رہیں گے یہاں, 2 سال ڈیرا لگا کے یہاں بیٹھے رہیں گے, کبھی تو نکلو گے نا. حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور فرمایا ابو بکر اپنے صحابہ میں اعلان کرو اور رحیل واپس آؤ, طائف فتح نہیں ہو, طائف ہم فتح نہیں کر سکتے. لماذا یا رسول؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہہ دیا واخرا لم تقدروا علیہا, اور ایک ایسی علاقہ ہوگا ایسی جماعت ہوگی جس پر تم آپ قادر نہیں ہوں گے, آپ فتح نہیں کر سکیں گے, مجھے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ ہم نہیں فتح کر سکیں. حضرت ابو بکر آئے, حضرت تمہیں لڑے تھے ابھی بے جن سے زور زور سے, وہ ادھر سے اوپر سے قلعے تھے کھڑے ہو کے بات کری, یہ نیچے تھے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے بات. انہوں نے کہا عمر جھگڑا نہ کرو, ادنا رسول اللہ بالرحیل, حضور نے حکم دے دیا ہے کہ واپس. کیوں؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ یہ فتح نہیں ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جیرانہ تشریف لائے, اور جیرانہ میں میرے مدنی پاک نے 10 دن تک انتظار فرمایا کہ شاید وہ طائف والے وہ بنو ثقیف شاید بلوٹ آئے, شاید ان میں کوئی عقل آ جائے, شاید ان میں کوئی رجل رشید پیدا ہو جائے ان کو سمجھا دے. لیکن 10 دن کی انتظار کے بعد جب کوئی نہ آیا تو حضور نے حکم دیا بھی اموال غنیمت تقسیم کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا سال ہے جس میں مؤلفت القلوب, مؤلفت القلوب کا معنی یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے نا ان کو حضور نے زیادہ مال دیا تھا کہ ان کی طرح دل جوئی ہو جائے, ان کی ہمت بندے کہ یار ہمیں اسلام میں دونوں فائدے ہو گئے نا, اسلام بھی ملا, خدا بھی ملا, دنیا بھی مل گئی. تو حضور نے حکم دیا, ابو سفیان آئے, حضور نے فرمایا 100 اونٹ اور 100 اوقیا سونا ابو سفیان کو دیا جائے. اس نے کہا والے ابنی معاویہ یا رسول اللہ, مجھے تو آپ نے دیا, میرا بیٹا بھی تو ہے نا معاویہ, اس کو بھی تو دیں نا. حضور نے فرمایا اچھا لے ابن ہی 100 اونٹ و 100 اوقیا, اس کے بیٹے کو بھی 100 اونٹ اور 100 اوقیا. اس نے کہا حضور میرا بیٹا یزید بھی تو ہے. حضور نے فرمایا اس کو بھی 100 اونٹ دے دو اور 100 اوقیا سونا دے دو. جب سارا سونا اکٹھا کیا گیا حضور نے فرمایا لے جاؤ. اس نے کہا حضور کسی کو حکم دے مجھے اٹھا کے گھر تو خیمے تک تو لے جائے. آپ نے فرمایا نہیں اٹھانا تمہیں ہوگا, جب تمہیں دنیا کی اتنی محبت ہے تو اس کو اٹھاؤ خود. اب ابو سفیان اٹھا رہا ہے, 300 اوقیا سونا اٹھانا گزان تو نہیں ہوتا نا. اب جناب اٹھاتا ہے گر جاتا ہے, اٹھاتا ہے فضح کا رسول, حضور ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ دنیا کی محبت ہے ان کے دلوں. حضور نے فرمایا اقرا ابن حابس کو بھی 100 اونٹ. صفوان ابن امیہ حالانکہ کافر ہے, اس نے 3000 آدمی کو ہتھیار دیا تھا, اپنے فرمایا اس کو بھی 100 اونٹ. یہ اصحاب المعین تھے. پھر اس کے بعد ایک عرابی آیا, اس نے کہا حضور مجھے دیں. آپ نے فرمایا اس کو اتنی 100 بکری دے دو. کہا 100 بکری؟ ہم نے کہا اچھا ساری میری ہوگی. انہوں نے کہا تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ عرابی بکریاں جب ہم نے دی نا پھر پیچھے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا چھیننے کے لیے, مذاق تو نہیں کی گئی میرے ساتھ, بدو تھا نا جنگل کا بچار, تھوڑا دور آگے بکریاں لے جا پھر کھڑا ہو کے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا پھر چھین لیں گے. جب تسلی ہو گئی تو بھاگا اپنی قوم کے پاس آیا, کہنے لگا عجیبو عجیبو رسول اللہ, ہو پاگلو بے وقوف نہ بنو, اسلام بھی ملتا ہے بکریاں بھی ملتی ہیں, چلو مسلمان ہو جاؤ. ساری قوم کو لے کے آیا, سب کے سب مسلمان, سب اسلام. نے کہا تو دو فائدے ہو رہے ہیں, مال بھی مل رہا ہے. اسی اثنا میں قیدیوں میں جب عورتیں پکڑی گئی تھیں, کیونکہ 3000 تو عورت تھیں نا, تو قیدیوں میں ایک عورت شور مچا رہی ہے فاتونی و رسول اللہ, فاتونی و رسول اللہ, جلدی کرو مجھے حضور کے پاس لے جاؤ, انا اخت رسول اللہ, انا اخت رسول اللہ, میں تو حضور کی بہن ہوں, مجھے تم نے گرفتار کیا ہوا ہے, کون ہے مجھے گرفتار کرنے والا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے نا اخت النبی, حضور کی کوئی بہن نہیں. اس نے کہا انا اخت رسول اللہ, میں حضور کی بہن ہوں, انا اخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے لے چلو اپنے نبی کے پاس. صحابی کہتے ہیں حیران ہو گئے, 60 سال 65 سال کی بوڑھی عورت ہے اور کہتی ہے میں حضور کی بہن ہوں. حضور کے سامنے جب آئے تو حضور نے فرمایا من انتی؟ اس نے کہا اما عرفتنی یا رسول اللہ, حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا. آپ نے فرمایا نہیں ما عرفتک. کہنے لگی حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا, ابھی تک تو مجھے وہ یاد ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں سے مجھے یہاں نشان لگایا تھا, ابھی تک تو نشان ہی کھڑا ہے, میں آپ کو کندھے پہ اٹھاتی تھی حضور, آپ نے مجھے دانتوں سے پکڑ لیا تھا, میری بوٹی نکال لی تھی. حضور فرمایا انت شیما بنت الحارث بنت حلیم السعدیہ, تم شیما ہو؟ اس نے کہا حضور میں شیما ہوں. آپ نے فرمایا ہادی بنت اختی, اختی من الرضا, یہ واقعی میری بہن ہے, میرے اس کی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے. فقام رسول اللہ, حضور کھڑے ہو اور فرمایا آپ چھوڑ دو اس کو, اور جتنا اس کا مال ہے, اس کا سامان ہے, اس کا گھر ہے, سب واپس کر, سب کا سب واپس کر دیا. صحابہ نے کہا حضور ہمیں جو غلام ملے ہیں وہ بھی تو قبیلہ بنو سعد کے ہیں, جب یہ آپ کی بہن ہے تو ہم آپ کی بہن کے قبیلے کو غلام بنا سکتے ہیں؟ سب نے بنو سعد کو چھوڑ دیا. فرمایا شیما سب کو لے جاؤ. میں کہا حضور اب کہاں لے جاؤں, مجھے کلمہ تو پڑھا دیں, میں کلمہ تو پڑھ لوں, کم از کم میں جنت میں جانے کی حقدار تو بن جاؤں محمد مصطفیٰ. فاسلمت شیما, بی بی شیما مسلمان ہو گئی. سارے قبیلے کے بندے لے کے جا رہی ہے, دیکھتی کہتی دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور میرے بھائی ہیں, میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے دودھ پیتے بھائی ہیں, آج دیکھیں کیسا حضور نے مجھ پہ کرم اور احسان فرمایا. اسی طریقے سے ابھی یہ سلسلہ جاری تھا, کہ عبدی علیل نے ایک وفد بھیجا بنو ثقیف نے جی رانہ میں حضور کی خدمت میں, انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ سے جنگ کی, آپ سے لڑائی کی, اللہ نے آپ کی مدد کی, اور لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا رہے گا, اب سارا علاقہ تو فتح ہو چکا ہے, ہمارے مال بھی گئے, بیوی بچے بھی گئے, ان کے بعد پھر ہم نے زندہ رہ کے آخر کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہمارا مال اور عورتیں واپس کرتے ہیں. ہم نے فرمایا دیکھو دو باتیں ہیں, ایک بات چن لو, ام المال و ام النساء والاطفال, مال واپس لینا ہے تو بات کرو, یا پھر عورتیں اور بچے اپنے لے لو. انہوں نے کہا رسول اللہ مال کو چھوڑو, مال تو ہم پھر بھی کما لیں گے, ہمیں ہماری عورتیں اور بچے واپس کر, ہم نے حکم دیا صحابہ کو سب واپس. بھائی اب یہ آ گئے ہیں مانگنے آ گئے کوئی. آپ نے فرمایا کہ بنو ثقیف تمہیں اتنا ہوش بھی نہیں آیا کہ میں دس دن یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں نے دس دن تک مال غنیمت تقسیم نہیں کیا, تمہیں اتنی عقل نہیں آیا بدبختوں کے پہلے آ جاؤ تو میں مال بھی تمہیں واپس دے دوں. انہوں نے کہا حضور بہرحال اب آپ کے ہمارے درمیان میں جنگ تھی, وہ جب چلے گئے تو حضور نے دعا کی, فرمایا اللہم ائت ثقیفا, اللہم ائت ثقیفا واہدہم الی الاسلام, یا اللہ ثقیف کو میرے پاس لے آ اور اسلام کی ہدایت بھی نصیب کر دے, اتنا بڑا جنگجو قبیلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی رانا میں اتنے دن قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے عمرہ فرمایا, اور تمام نظام جو تھا وہ عتاب ابن اسید کو دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹے. عروہ ابن مسعود ثقفی جو تھا, جو اصل سردار تھا بنو ثقیف کا, وہ شام سے لوٹا, اسے پتا چلا کہ یہ ہو گیا ہے, وہ پھر طائف نہیں گیا, جا الى المدینہ, سیدھا مدینہ میں آ گیا. اس نے کہا حضور انی اريد ان اسلم, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ. میں نے سمجھ لیا آپ سچے ہیں, کلمہ پڑھ لیا, اور اس کے بعد نے کہا حضور مجھے اجازت دیں, ادعو قومی علی الاسلام, میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اذن فقتلوک یا عروہ, تم اسلام کی بات کرو گے تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی. اس نے کہا حضور اجازت دیں, میں قوم کو دعوت دیں. انہوں نے کہا فقتلوک, تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا حضور آپ اجازت تو دیں, میں اپنی قوم کو جانتا ہوں, میں ان کو کم از کم اسلام کی دعوت تو دوں. نے فرمایا فقتلو کا یا عروا, تمہیں قتل کر دیں گے. اتنے کہا رسول اللہ کوئی بات, اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو. اب جناب جب واپس آئے تو یہ بنو ثقیف جو تھے, یہ عزا کی پوجا نہیں, یہ لات کی پوجا کرتے تھے, اس کو کہتے تھے ربا. جب باہر سے آتے تھے تو پہلے ربا کے پاس جاتے تھے, وہاں سلام پڑھتے تھے, اور اس کا چومی چاٹی کرنے کے بعد پھر گھر میں جاتے تھے. تو اب عروہ ابن مسعود جو آیا تو جناب پوری کانفیڈنس, ڈھول تماشے, استقبال, ہار بار, ان کا سردار تھا, آ رہا تھا خوشی کی, لیکن وہ ربا کے پاس جانے کے بجائے گھر چلا گیا. اب ساری قوم پریشان کھڑی ہو, کہتے ہیں عجیب بات ہے, مادا بادا بلا ربا, مادا بلا ربا, عروہ کو کیا ہو گیا, ربا کے پاس نہیں گیا, ربا کے پاس نہیں گیا. کہا پتہ نہیں تھکا ہوا ہوگا, کچھ صبر تو کرو. جب صبح کا وقت آیا تو عروہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا, فصعدت علی سقف البیت, میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ ہے نا مجاہدوں کا مسئلہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. قوم حیران کہ عروہ, عروہ ابن مسعود اسلم اسلم اسلم, بھاگے آئے دیکھا تو آپ اذان, اشہد اللہ الہ الا اللہ, ظالموں نے تینوں کی پوچھ چھاڑ کر دی وہیں سے. اور حضور پاک نے جو فرمایا تھا کہ تیری قوم تجھے قتل کر دے گی, وہ بات بھی حضور کی سچی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظار میں ہیں, خدا کی شان ہے کہ پھر بنو ثقیف نے سوچا, اور مالک ابن عوف جو تھا وہ اپنے حصن سے نکلا, سیدھا مدینے پہنچا اسلام. ان کو پتہ چلا کہ بھی عروہ بھی مسلمان ہو گیا, مالک ابن عوف بھی مسلمان ہو گیا, ہمارے سردار بڑے بڑے سارے مسلمان ہو گئے, بھائی اس کا مطلب ہے اسلام سچا دین ہے. ہم اپنا وفد بھیجتے ہیں لیکن ہم مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن حضور کے ساتھ کچھ شرطیں کریں گے تاکہ بالکل بھی ہم کمزور ثابت نہ ہوں، یعنی کچھ شروط کے ساتھ. آ گیا وفد، حضور پھر میں ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم اسلام لانے کے لیے آئے لیکن ہماری ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو پتا ہے کہ آپ بڑے قبیلے کے لوگ ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں، ہم زنا نہیں چھوڑیں گے. حضور نے فرمایا انی لا اقبل، میں کبھی قبول نہیں کر سکتا، زنا کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. یہ اچھا اسلام ہے کہ میں اسلام تو تمہارا قبول کر لوں اور تمہیں اجازت دے دوں کہ زنا کرتے رہو؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں پھر سوچنے دیں. سوچ کے دوسرے دن آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور زنا نہیں کریں گے لیکن مہربانی کریں کم سے کم شراب تو چھٹی دے دیں، وہ تو پیتے رہے. میں لا اقبل، میں تو اللہ کے حدود کو نہیں توڑ سکتا، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں، یہ کون سا اسلام ہے جس میں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے؟ اچھا حضور پھر سوچنے دیں. پھر تیسرے دن آ گیا، انہوں نے کہا اچھا حضور دیکھیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اسلام بھی لاتے ہیں لیکن زنا بھی نہیں کریں گے شراب بھی نہیں پی، مہربانی کرے سود والے بات ختم نہ کریں، ربا جو ہے نا ہمارا بہت پیسہ پھنسا ہوا ہے اور پھر وہ اتنا پیسہ ہمارا رک جائے گا اور آئندہ کے لیے ساکھ ہماری ختم ہو جائے گی. جیسے آج مسلمان ڈرتے ہیں نا جی کہ اگر ہم نے سود کو حرام کر دیا، پاکستان میں یہی بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے نا کہ جی اگر سود حرام ہو گیا تو جن کا سود ہے وہ چکر، اچھا جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں باہر کے ملک میں کیا کہیں گے؟ کہ ایک بڑی ذمہ دار شخصیت نے یہاں مجھے مکہ مکرمہ میں کہا کہ مکی صاحب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ واقعی سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، واقعی سود جو ہے حرب ہے، واقعی سود جو ہے یہ حرام ہے، لیکن ہم تو مجبور ہیں کہ جو ہم نے ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے ادھر سے قرضے لیے ہوئے ہیں، جب ہم ان کو کہیں گے ہم سود نہیں دیتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ کہا جی آپ تو ویسے بے وقوف ہیں گھبرا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی یہ پرسنل ترمیم اور یہ سارے قوانین جن کے تابع انہوں نے اسلحے دینے بند کر دیے، امدادیں بند کر دی، کیونکہ جی ہماری پارلیمنٹ میں ایک کارکن نے، ایک رکن اسمبلی نے ایک ترمیم پیش کی تھی منظور ہو گئی. وہ کہتے ہیں جناب یعنی صدر جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میں چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جہازوں کے پیسے ٹھیک ہیں، جہاز ہم نے آپ کو بیچے تھے، پیسے ہم نے آپ سے لیے تھے، جہاز ہمارے پاس کھڑے ہیں، اس جگہ کا کرایہ بھی ہم لے رہے ہیں، واقعی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ اسمبلی میں ایک قانون پاس ہو چکا ہے اس کے تابع ہم آپ کو دے نہیں سکتے، ہم اس قانون کے آگے مجبور ہیں، اس میں ترمیم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. انہوں نے کہا جی اگر وہ اپنے ایک رکن اسمبلی کی پیش کردہ ترمیم منظور کرانے کے بعد یہ حق رکھتے ہیں کہ پیسے بھی کھا جاؤ، جہاز بھی پی جاؤ، کرایہ بھی لیتے رہو، کھڑے بھی تمہارے ملک میں رہیں، تم بھی کہہ دو جی ہمارے اسلام نے فیصلہ کر دیا ہے حرام نہیں دیتے، ہماری بھی اسمبلی کا فیصلہ ہے، ہماری پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے، السلام علیکم. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ واپس ہو لیکن کیا کریں اسمبلی نے پاس کر دی، یہ تو حل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قوت و توفیق اور ایمان بھی تو ہو نا، اصل بات تو وہی ہے کہ ایمان ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا نہیں ایسا اسلام ہم قبول نہیں کرتے جس میں ربا ہو. نے کہا اچھا جی پھر سوچیں. چوتھے دن پھر آ گئے، انہوں نے کہا حضور چلو ہم زنا بھی نہیں کریں گے، شراب بھی نہیں پیئیں گے، سود بھی نہیں لیں گے، لیکن ایک مہربانی کریں، وہ ہماری ربا جو ہے نا، ہمارا بت جو ہے جس کی ہم پوجا کریں، اس کو نہ توڑیں، بس اتنا مہربانی کر دیں، اتنا رعایت ہماری کر دیں آپ کہ اس کو ہمارا جو وہ روضہ ہے نا وہ رہے، وہ ہمارا اڈا جو ہے نا وہاں، آخر ہم پھر قوالی کہاں کریں گے؟ پھر ہم حجرا رونق ملا کہاں جی کریں گے؟ اگر یہ بھی اجڑ گیا بات تو مسجد میں تھوڑی کرنے دیں گے آپ کا والے، اس کے لیے بھی تو ہمیں کوئی مقام چاہیے نا. حضور نے فرمایا لا اقبل، میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے حکم دیا غیر اللہ کی پرستش کو مٹانے کے لیے اور میں کہوں کہ تمہاری ربا رہ جائے. انہوں نے کہا اچھا حضور پھر سوچو. جاؤ سوچو. پھر آ گئے پانچ دن کے بعد، حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ایسا کریں کہ ہم ربا کو نہیں توڑیں گے، دیکھنا ہم چلو کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. ہم اس کو نہیں توڑیں گے, اور آپ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں, اور جو آدمی توڑے گا اگر تو اس کو کچھ ہو گیا پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پھر یہ نہ کہنا کہ آپ کی سازش ہے. حضور نے فرمایا نہیں کوئی فکر نہ کرو, آپ تمہیں ذمہ دار نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو کہو ہم قبول کرتے ہیں. حضور نے حضرت عمر بن العاص کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ, ربا کو توڑو, اور سب قوم اگر کرے تو بیعت علی الاسلام لے لو. اب یہ راستے میں پھر جناب مشورے میں لگ گئے. انہوں نے کہا ایک بات سنو, ایسا کرتے ہیں کہ عمر بن العاص جا رہا ہے ہمارے ساتھ, اس کو عزت کے ساتھ لے جاؤ. یہ جب ربا کو توڑے نا دو دن صبر کرو, اگر اس کو کچھ ہو گیا ہم مسلمان نہیں ہوں گے, پھر تو ہماری ربا ٹھیک ہے, ہم دوبارہ اس کو بنا لیں گے. کیا ہے خدا ٹوٹ گیا پھر بنا لیں گے, تو بناتے پہلے بھی تو ہم نے بنایا تھا نا, ہم ایک دفعہ پھر بنا لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر اس کو کچھ نہ ہوا نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے بے وقوفی کرتے رہے, کیونکہ اگر اس میں کچھ زور ہو تو اپنے توڑنے والے کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے تو ہماری کیا مدد کرے گی. نے کہا ان کا دل میں چھپاؤ یہ بات کسی کو نہیں کہنی. حضرت عمر بن العاص آئے جناب, لیا کلاڑا کھڑے ٹوٹے ٹکڑے کر کے مٹی اٹی ساری اٹھا کے پھینک کے سیدھی کر دی. دو دن گزر گئے کچھ نہیں ہوا. آگے انہوں نے کہا جی اب ہمیں پتہ لگ گیا اسلام سچا مذہب ہے, اب صحیح مسلمان ہو گئے. اسلم سب کے سب اسلام لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول فرما لیا. اب اس کے بعد نو ہجری جو ہے یہ عام الوفود ہے کہ پھر جناب وفد کے وفد, جس کو قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اب ہر طرف سے فوجیں کی فوجیں لا رہی ہیں, سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, زندگی باقی تو بات باقی. واللہ تعالی اعلم وعلمه اتم.